Away News, I'm Joe Palca. The number of dead has risen to 16 in New Zealand, and recovery teams returned to the volcanic White Island on Sunday to no avail. More from VOA's Phil Mercer.
Police and Navy divers have failed to find a body that was seen in the sea off New Zealand's White Island the day after the eruption. Another victim is thought to be near the crater. Six bodies were retrieved Friday by soldiers who were flown in despite the risk of another eruption. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says retrieving the bodies of all of the victims is a priority.
We know that reunification won't ease that sense of loss or grief, because I don't think anything can. But we felt an enormous duty of care as New Zealanders to make sure that we brought their family members back.
Police have officially named the first victim of the volcanic eruption. Crystal Eve Browett, a 21-year-old Australian, was on holiday with her family. Phil Mercer, Sydney, VOA News.
After 2 weeks of negotiations in Madrid on tackling global warming, delegates from almost 200 nations passed declarations calling for greater ambition in cutting planet heating greenhouse gases and in helping poor countries that are suffering the effects of climate change. But they did postpone until next year a key decision on how to regulate global carbon markets. Martin Kaiser of Greenpeace Germany.
U.S. President Trump and the President Bolsonaro from Brazil have undermined these negotiations here. And if they are going to continue so next year, we need a different answer from strong economies like the European Union, together with China, together with India, to come up with a new narrative of hope for the young people out there.
This is VOA News. Mexico is balking at additions Congress wants to make to the U.S.-Mexico-Canada trade agreement. AP correspondent Ben Thomas reports.
The issue is the addition of up to five U.S. labor attachés in Mexico to monitor implementation of labor reforms. The foreign ministry says that was not part of the agreement Mexico signed, and it doesn't want foreign inspectors on its soil because of sovereignty concerns. The agreement does provide for three-person panels to resolve disputes on labor and other areas. Each country would pick one of the members, and a third person would be agreed to by both countries. Mexico's chief trade negotiator says he sent a letter to U.S. Trade Representative Robert Lighthizer, saying the House measure displays a regrettable mistrust in the treaty, which was negotiated in the spirit of good faith. Ben Thomas, Washington.
China has suspended the planned additional tariffs on some U.S. goods that were meant to be implemented on December the 15th. The State Council's Custom Tariff Commission reported on Sunday after the two countries agreed to a Phase 1 trade deal on Friday. A big win, of course, this week in the U.K. for Prime Minister Boris Johnson and his Conservative Party. But a new wrinkle may be emerging more than 3 years after the U.K. voted to leave the EU. That would be another referendum is back in the headlines amid calls from Nicola Sturgeon, the leader of Scotland's ruling Scottish National Party, for a poll on independence.
I've just won an election in Scotland on the proposition that people should have a choice over our future. I accept that the Tories will rage against reality for as long as they can, but the fact of the matter is Scotland has chosen a very different kind of future to the one chosen by much of the rest of the UK.
A referendum was held in Scotland in 2014 with independence rejected by a margin of 55% to 45%, but Sturgeon argues that Brexit has changed the situation as Scotland voted against leaving the European Union. Journalists and members of the public were sprayed with pepper spray by police as they moved in to make arrests during a protest at a shopping mall in Hong Kong. Protesters were seen breaking glasses and had clashes with police during a pro-democracy rally at the Newtown Mall in Sha Tin District on Sunday. The Wall Street Journal reports that officials at the U.S. Army and Navy Academy say they've launched an investigation into whether their students flashed white power hand signs during a nationally televised football game yesterday. The journal says authorities at both military schools say they have not determined the intent of the sign, which is very similar to the OK sign and, of course, not racist at all. The newspaper says the West Point cadets and Annapolis midshipmen appeared to have flashed the hand signs during the annual Army-Navy football game in Philadelphia. For more on all these stories, visit our website at voanews.com. I'm Joe Palca, VOA News.
وائس آف امریکا اردو سروس کی پیشکش.
وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد گزشتہ بدھ کے روز کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور بعض افغان سیاسی رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات کی. اس کے بعد وہ اطلاعات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ طالبان نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں دوبارہ شریک ہوں گے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد ایک بار پھر سرگرم ہیں. اس سلسلے میں بدھ کو انہوں نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے ملاقات کی. افغان صدر کے ایک ترجمان کے مطابق صدر اشرف غنی نے امریکی ایلچی خلیلزاد سے گفتگو کے دوران کہا کہ افغان امن عمل کو بڑھانے کے لیے جنگ بندی اور دیگر معاملات کو مد نظر رکھنا ہوگا. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بھی ظلم خلیلزاد سے ملاقات کی. عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ خلیلزاد کے ساتھ گفتگو میں امن کوششوں کی ترجیحات، امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے اور تشدد میں کمی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. کابل کے دورے کے بعد اطلاعات کے مطابق ظلم خلیلزاد قطر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق طالبان کے ساتھ مذاکرات میں دوبارہ شریک ہو جائیں گے. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیلزاد ایک ایسے وقت طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں جب حال ہی میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہونے کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ اقدامات افغان امن مذاکرات کے لیے خوش آئند ہیں. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو جنگ بندی اور کابل حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت پر آمادہ کرنا ایک چیلنج ہوگا. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ جب رواں سال ستمبر میں امن مذاکرات معطل ہوئے تھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان جنگ بندی پر رضامند نہیں ہو رہے تھے.
دیکھیں، بیسیکلی جب یہ تعطل کا شکار ہوئے تھے یہ نیگوسیشن، اس وقت بھی جو سٹیکنگ پوائنٹ تھا وہ افغانستان میں سیز فائر کے حوالے سے تھا طالبان کی جانب سے. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وجوہات تو کچھ اور پیش کی تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ افغانستان میں سیز فائر پہلے طالبان کرے اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی انہیں کوئی نہ کوئی ضرور انڈیکیشن ہیں کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں، دونوں باتوں پہ راضی ہیں کہ سیز فائر بھی کیا جائے اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے.
ادھر افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی سمیع اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اس وقت طالبان کے اندرونی حلقوں میں جنگ بندی کا معاملہ زیر بحث ہے.
اور میرے خیال میں طالبان کے اندر بھی اب یہ ایک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بالآخر اگر ہمیں اگر پیس کرنا ہے، واقعا امن مذاکرات کرنی ہے، تو پھر جنگ بندی تو ضروری ہے. اگر آج نہیں کرنے تو کل تو کرنا ہے، تو کیوں نہ آج اسٹارٹ ہی سے جنگ بندی پر سوچے.
اگرچہ بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے کے بارے میں طالبان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے، تاہم طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امن مذاکرات کا سلسلہ وہیں سے بحال ہونا چاہیے جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں کابل میں ہونے والے ایک حملے کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت اس وقت معطل کر دی تھی جب فریقین نے ایک مجوزہ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر لیا تھا.
افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بارے میں کابل حکومت فکر مند نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ پہلے ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے کندھوں پر ہے اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی افواج کو صرف مشورہ فراہم کر رہی ہیں. یہ بیان امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے اس انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے طالبان سے امن معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے افواج کے انخلا کا اشارہ دیا ہے. سنتے ہیں اس بارے میں افغان حکومت اور ماہرین کا کیا کہنا ہے. تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی.
کچھ روز پہلے افغانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر
Weeks ago, we also announced that the forces are
coming back.
اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیام امن کی کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. بظاہر افغان عہدیدار اور تجزیہ کار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں عسکری موجودگی صرف علامت ہی رہ جائے گی.
فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ $4 بلین دیتی ہے. اگر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
تاہم افغان تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق افغان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے.
اگر امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلحے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
افغان وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 90% زمینی کاروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں. افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ایئر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلا کا بہت کم اثر ہوگا.
ہمیں ایئر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے. امریکہ کو افغان ایئر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے.
افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی. سید نصیر مودودی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی اتحادیوں، افغان افواج اور طالبان کی مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ شدت پسند داعش کے خلاف طالبان کے کردار کو پہلی بار کسی امریکی عہدیدار کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے جسے تجزیہ کار افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں طالبان کے کردار کا پہلی بار اعتراف کیا ہے. خلیل زاد کے بیان سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر گزشتہ ہفتے دورہ افغانستان کے دوران کہا تھا کہ داعش کے خلاف بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے. خلیل زاد نے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں امریکی اتحادی، افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کی کارروائیوں کے نتیجے میں داعش کے ہاتھ سے نہ صرف علاقہ نکل گیا بلکہ انہوں نے اپنے کئی جنگجو بھی کھو دیے. امریکی سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں. افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ نے امریکی سفارتکار خلیل زاد کے بیان کو اہم قرار دیا. ان کے بقول امریکی حکام کی یہ کوشش ہے کہ وہ داعش کے خلاف طالبان کی طاقت اور تعاون کا اقرار کریں تاکہ امن بات چیت کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول قائم ہو سکے.
اصل میں زلمے خلیل زاد اور امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی طاقت اور ان کے تعاون کا اعتراف کریں اور ایک اچھا ماحول پیدا کرے. اس سے پہلے جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک خیر سگالی کا قدم تھا اور اس سے بھی میرے خیال میں ان کے درمیان جو ہے کچھ جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے یہ امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے.
یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بارے میں کابل حکومت فکر مند نہیں ہے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ پہلے ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے کندھوں پر ہے اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی افواج کو صرف مشورہ فراہم کر رہی ہیں. یہ بیان امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے اس انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے طالبان سے امن معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے افواج کے انخلا کا اشارہ دیا ہے. سنتے ہیں اس بارے میں افغان حکومت اور ماہرین کا کیا کہنا ہے. تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی.
کچھ روز پہلے افغانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیام امن کی کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. بظاہر افغان عہدیدار اور تجزیہ کار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں عسکری موجودگی صرف علامت ہی رہ جائے گی.
فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ $4 بلین دیتی ہے. اگر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا.
تاہم افغان تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق افغان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے.
اگر امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلحے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
افغان وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 90% زمینی کاروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں. افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ایئر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلا کا بہت کم اثر ہوگا.
ہمیں ایئر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے. امریکہ کو افغان ایئر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے.
افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی. سید نصیر مودودی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
حیدرآباد کی پولیس نے ایک خاتون ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد زندہ جلا دینے کے واقعے میں ملوث چاروں افراد کو جمعے کے روز ایک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا. پولیس ملزمان کو تحقیقات کے لیے جائے واردات پر لے گئی تھی. اس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے پولیس کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ کر دیا تھا. پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے فائرنگ کی جس میں چاروں مارے گئے. اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دلی سے سہیل انجم نے.
سائبر آباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایک نیوز کانفرنس میں مٹ بھیڑ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چاروں ملزمان 10 روز سے پولیس حراست میں تھے. انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا. مزید تحقیقات کے لیے ہم انہیں لے کر جائے واردات پر گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہم پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اور ہماری بندوقیں چھین لی. نتیجتاً پولیس سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں چاروں مارے گئے. 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. یہ واقعہ صبح 5:45 سے لے کے 6:15 کے درمیان پیش آیا. 10 پولیس اہلکار ان کو لے کر موقع پر پہنچے تھے. باقی وین میں تھے. پولیس نے ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا لیکن جب وہ نہیں مانے تو پولیس کو بھی فائرنگ کرنی پڑی. پولیس کارروائی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن شبنم ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہے کہ پولیس نے انکاؤنٹر کے نام پر ملزموں کو ہلاک کیا ہے. انہوں نے اسے ماورائے عدالت قتل قرار دیتے ہوئے پوچھا کہ ملزموں کو اتنی سہولت کیسے مل گئی کہ وہ پولیس کے ہتھیار چھین کر اس پر فائرنگ کرنے لگے.
بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں پہ فاسٹ ٹریک کورٹ چلے, جہاں پہ جلدی فیصلے ہوں اور سزا دی جائے, اس طرح سے مار کے یا ڈیتھ پینلٹی کی بات کر کے یا سڑکوں پہ پتھر مار کے یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس سے صرف کیوس بڑھے گا ہمارے دیش میں, اور ایک جو وائلنس کا ماحول جیسا ایک ٹائم افغانستان میں بن گیا تھا اس طرح کا ماحول بنانے میں لگی ہے یہ سرکار.
سابق مرکزی وزیر اور بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مینکا گاندھی نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ملک کے لیے بہت بھیانک ہے.
آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. قانون میں ویسے بھی ان کو پھانسی ملتی. اگر آپ ان سے پہلے ہی ان کو بندوقوں سے مار دو گے تو پھر فائدہ کیا ہے عدالت کے, فائدہ کیا ہے پولیس کی, فائدہ کیا ہے قانون کے؟ پھر تو آپ بندوق اٹھاؤ اور جس کو بھی مارنا مارو.
انکاؤنٹر پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. خاتون ڈاکٹر کے اہل خانہ نے اس کارروائی کے لیے پولیس کا شکریہ ادا کیا. عوام نے جائے واردات پر پہنچ کر پولیس کے حق میں نعرے لگائے اور کچھ لوگوں نے اس پر پھول برسائے. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ اصولی طور پر اس سے متفق ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سپریم کورٹ کی سینئر وکیل وریندا گروور نے پولیس کارروائی کی مذمت کی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا. قومی انسانی حقوق کمیشن نے اپنے ڈائریکٹر جنرل تحقیقات کو ہدایت دی کہ وہ حقائق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیم تلنگانہ بھیجیں. وزارت داخلہ نے تلنگانہ حکومت سے فوری طور پر رپورٹ طلب کی ہے. اس معاملے پر پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوا. کانگریس کے ارکان نے واک آؤٹ کیا. مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے کانگریس پر ریپ کے واقعات پر سیاست کرنے کا الزام عائد کیا. ترنمول کانگریس کے رکن سوگتا رائے نے کہا کہ وہ انکاؤنٹر کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے نظام انصاف میں تیزی لانے پر زور دیا. آل انڈیا پروگریسو ویمن ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
نئی دہلی کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کو 4 مہینے ہو چکے ہیں. 5 اگست کو اٹھائے گئے اس اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں انٹرنیٹ اور فون سمیت ہر قسم کی مواصلاتی سہولیات بند کر دی گئی تھیں. اس وقت بھی انٹرنیٹ پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروس پر پابندی ہے. اس کی وجہ سے تاجروں اور آن لائن کاروبار کرنے والے اور آئی ٹی کے شعبے سے منسلک افراد کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. اس بارے میں سری نگر اور دلی سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انضام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول میں لانے کا اعلان کیا. اس متنازع اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں فون, انٹرنیٹ اور دوسری مواصلاتی سہولیات روک دی گئی تھیں. اگرچہ مواصلاتی بندشوں میں وقتاً فوقتاً نرمی لا کر لینڈ لائن اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز بحال کی جا چکی ہیں, انٹرنیٹ پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروسز پر 4 ماہ سے جاری پابندی, جا بجا نافذ کیے جانے والے کرفیوز اور حفاظتی بندشوں اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی ہنوز درہم برہم ہیں اور تاجروں, بالخصوص آئی ٹی کمپنیوں اور ان سے وابستہ افراد, آن لائن آنٹرپرینرز اور نئے سٹارٹ اپس کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک عبوری جائزے کے مطابق بھارت کے زیر انضام کشمیر میں انٹرنیٹ, پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس کی بندشوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے 4 ماہ کے دوران تاجروں کو 12 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے.
ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو صرف انٹرنیٹ پہ بیسڈ ہے وہ سارا بیٹھ گیا ہے, ود دا ریزلٹ 50,000 ویورز اینڈ آرٹیزنز اور جاب لیس. ہماری جو ہیریٹیج انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے. 62% ایکسپورٹس ڈیکلائنڈ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کا.
مواصلاتی بندشوں سے سب سے زیادہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں متاثر ہوئے ہیں جو آن لائن کاروبار چلا رہے تھے. ان کمپنیوں کے ساتھ سینکڑوں ہنر مندوں کا روزگار جڑا ہے. اب ان میں سے کئی روزگار کی تلاش میں دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی جانب چلے گئے ہیں.
اگست 5 سے اگر ہم دیکھیں تو آپریشنز تو بالکل بند ہی ہے. اگر وہاں کچھ بیٹر نہیں ہوتا وقت کے ساتھ یا ہمارا انٹرنیٹ ریزیوم نہیں ہوگا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آگے کیا کروں گا. تو زندگی تو چلتی رہے گی, کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے دیکھنا پڑے گا.
سعید مشتبہ ایک آرٹسٹ ہیں. وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بنائے ہوئے فن پارے آن لائن بیچ کر روزگار کماتے تھے. وہ بھی یہ سوچ کر کہ کشمیر میں فی الحال کام کرنا ممکن نہیں, بھارتی دارالحکومت دلی آ گئے ہیں.
تو ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی جو کہ شاید دنیا میں ایسا کبھی کہیں نہیں ہوا. تو ایونچولی گھر والوں نے بھی بولا اور خود کی عقل نے بھی بولا کہ فی الحال شاید کشمیر سے نکلنا ہی بہتر ہوگا. تو اب میں دلی آیا ہوں اور یو نو ان سرچ آف نیو اپرچونیٹیز اینڈ ہاف ہارٹیڈلی ٹو بی آنیسٹ, میرا دل ابھی بھی کشمیر میں ہے اور آگے بھی کشمیر میں ہی ہوگا.
کئی تاجر مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں. مواصلاتی نظام مکمل طور پر کب بحال ہوگا اس بارے میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا.
ہمارے پاس یہاں ایک نیریٹو پیش کیا گیا ڈیولپمنٹ کا اور ہمیں وہ ڈیولپمنٹ دور دور تک نظر نہیں ہے. میرے خیال سے فیوچر انویسٹمنٹس, ڈیولپمنٹس, اس کے خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے. مگر اگر آپ پروگریسو اکنامی چاہتے ہیں تو پریزنٹ بزنسز کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, کیونکہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ سارے بند پڑے. اس میں کسی بزنس مین کا کوئی فالٹ نہیں ہے, اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو کم آؤٹ ود دا ویز اینڈ مینس.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ اردو سروس کی پیشکش.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے, ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. ایڈز کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے ہر سال 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے. 40 سال پہلے جب ایڈز کے مرض کی نشاندہی ہوئی تھی تو اسے موت کا پروانہ سمجھا جاتا تھا. مریض کے پاس کچھ انتہائی تکلیف دہ مہینے ہی بچے ہوتے تھے. آج دنیا بھر میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ ادویات کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. تاہم یہ مرض آج بھی خطرناک ہے. ایڈز کے خلاف عالمی سطح پر جاری لڑائی میں حاصل ہونے والی کچھ اہم پیش رفت کے بارے میں سنتے ہیں نخبت ملک کی یہ رپورٹ.
دنیا بھر میں لوگ ایڈز کا دن اس مقصد کے لیے مناتے ہیں کہ اس مرض کے ٹیسٹس اور اس سے تحفظ پر شعور اجاگر کیا جا سکے, اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایڈز سے بچنے کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ جنسی تعلق کے دوران کانڈمز استعمال کیے جائیں. دنیا میں ماہرین نے پہلی بار ایڈز کا دن متعارف کروایا تو انہیں احساس تھا کہ یہ دیگر امراض کی طرح نہیں ہے اور ایسا وائرس ہے جو دنیا بھر میں پھیل سکتا ہے. پال کٹاوا ایک ایسے ایڈز ایکٹیوسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اس مرض کے خلاف کام کر رہے ہیں.
میں ابتدائی دنوں میں وہیں پر تھا, میں وہیں تھا جب ہمیں اس مرض سے لڑنا تھا, اس کا مقابلہ کرنا تھا اور اپنے بہت سے پیاروں کو دفنانا تھا.
ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی بھی اس لڑائی میں آغاز سے ہی شامل ہیں. انہوں نے ایچ آئی وی کے علاج کے لیے بہت کام کیا ہے اور اب یہ علاج اتنا مؤثر ہو چکا ہے کہ اگر مریض ایک دن میں محض دوا کی ایک گولی کھائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم کا وائرس کسی اور میں منتقل ہو جائے. فاؤچی کہتے ہیں کہ اس مرض کو ختم کرنا بہت آسان اور سادہ ہے.
اگر دو چیزیں کی جائیں, یعنی علاج اور بچاؤ, اور وہ جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے انہیں دوا دی جائے, اگر اس پر مکمل عمل کیا جائے تو اس وبائی مرض کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے.
ان ادویات کی وجہ سے ایچ آئی وی انفیکشن کے کیسز میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے. ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں میں 2004 سے اب تک 55% کمی ہو چکی ہے, لیکن اب بھی ایچ آئی وی کے 60% مریض ہی ادویات استعمال کرتے ہیں.
ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایچ آئی وی کا مرض دراصل رسوائی اور امتیازی سلوک کے ساتھ جڑا ہے.
پال کواٹا این میک نامی ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں جو نسلی امتیاز اور صحت کے برابر حق کے لیے ایڈز کے خلاف کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس ان جگہوں پر پھیلتا ہے جہاں لوگوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے.
سب سے پہلے تو یہ کہ جو افراد سفید فام نہیں ہیں ان پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم جنس پرستوں پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. اور تیسری بات, غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
امریکہ میں رہنے والے ایچ آئی وی کے بیشتر مریض غریب ہیں, جبکہ امریکہ سے باہر دیگر ملکوں میں زیادہ تر کم آمدنی والے افراد اس مرض سے متاثر ہیں. ٹین ایجرز اور نوجوانوں کو ہر جگہ اس مرض سے خطرہ ہے. ٹیسٹ کروانے اور طبی سہولیات تک ان لوگوں کی رسائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے فاؤچی کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین ادویات کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہوگا. فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین پر ہونے والا کام امید افزا ہے, لیکن اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹس کیے جائیں اور جنہیں یہ مرض ہے ان کا علاج ہو, اور ایسے افراد کو ٹرووادا دی جائے جنہیں اس مرض کا خطرہ ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ایچ آئی وی کو ایک مرض کے طور پر دیکھا جائے, اسے سیاسی, اخلاقی یا سماجی مسئلہ نہ سمجھا جائے. کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
اب جبکہ دنیا بھر میں علاج اور دیکھ بھال تک رسائی کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے یہ تشویشناک خبر دی ہے کہ دنیا بھر میں ہر روز 300 سے زیادہ بچے ایڈز سے منسلک وجوہات سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں, اور ادارہ نوجوانوں پر جلد ٹیسٹنگ اور علاج پر
जोर दे रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अनीता पावल ने कुछ ऐसे नौजवानों से मुलाकात की है जिन्होंने बचपन से इस बीमारी का मुकाबला करके इस पर काबू पाया है। तफसीलात के साथ यास्मीन जमील।
जेन मबासा उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी जब उसे अपनी बीमार माँ से अलग कर दिया गया था और यहाँ जोहान्सबर्ग के अस्पताल में लाया गया था। उस वक्त जनूबी अफ्रीका का सेहत का निज़ाम इस वबा के बारे में सख्ती से इनकार कर रहा था और आलमी सतह पर एड्स से मरने वालों की तादाद आज से 3 गुना ज्यादा थी। स्पैरो विलेज के एड्स के मरकज में जैन के आने से पहले यहाँ हर हफ्ते लगभग 9 बच्चे और कुल 7,000 से ज्यादा बच्चे लुकमा अजल बन चुके थे। मबासा बीमार, कमजोर और तनहा थी और उसे यकीन था कि वो भी मरने वाले उन्हीं बच्चों में से एक होगी। मैं बहुत बीमार थी इस हद तक कि मुझे सिर्फ मौत ही सुकून दे सकती थी। इसलिए जब मैं 14 साल की हुई तो उन्होंने मुझे इस बारे में तफसील से बताना शुरू किया कि मुझे क्या बीमारी लायक है और ये कि मैं इस बीमारी के साथ पैदा हुई हूँ और मुझे इसे कबूल करना होगा और मुझे इसके साथ ही जिंदा रहना होगा, और उसने ऐसा ही किया। आज वो 22 साल की है, अपना इलाज कर रही है और सेहतमंद है। इस अस्पताल में 2003 से एड्स से मुंसलिक वजूहात से सिर्फ एक बच्चा हलाक हुआ है, लेकिन इस साल जैसा कि यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर माह 320 बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं। ये एक तश्वीशनाक तादाद है क्योंकि अगर मर्ज को शुरू ही में पकड़ लिया जाए और शुरू ही में इलाज हो जाए तो HIV पॉजिटिव के मरीज ज्यादा अरसा जिंदा रह सकते हैं और सेहतमंद जिंदगियां गुजार सकते हैं। यूनिसेफ की डॉक्टर च्यू लू कहती हैं,
चिल्ड्रन आर फॉलिंग बिहाइंड द ट्रीटमेंट ड्राइव ग्लोबली।
आलमी सतह पर इलाज की मुहिम तमाम बच्चों को इलाज फराहम नहीं कर पा रही और आज हम लगभग 54% बच्चों के लिए इलाज तक रसाई की बात कर रहे हैं। बीमार बच्चों में से तकरीबन निसफ को इलाज तक रसाई मैसर है। उम्र के इस ग्रुप में शरह अमवात अभी तक बुलंद है, लेकिन ये पहलू भी मौजूद है कि अगर आप बालिग अफराद का इलाज कर रहे हैं तो हम जिस तरीके से उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि हर बालिग शख्स से जो दरहकीकत इलाज तक रसाई हासिल कर रहा है, क्या हम बच्चों के बारे में सवाल कर रहे हैं? नम्पू मलिलो मोडनसिला जोहान्सबर्ग में HIV और एड्स पर मरकूज सेहत की देखभाल के एक इदारे अरूम इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि ये दवा से आगे तक का मामला है। लोगों का ख्याल है कि जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आपको असल सूरत हाल का पता चल जाएगा। अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो फिर आप मर जाएंगे, और अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप नहीं मरेंगे। 20 साल जोहाना मगोटसी जो इस वायरस के साथ पैदा हुई थी और जिन्हें इस मरकज में उस वक्त लाकर छोड़ दिया गया था जब वो एक बच्ची ही थी, कहती हैं कि उनकी जिंदगी के सफर में दूसरे बच्चे भी अहम थे।
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
उन्होंने मुझे ये समझाया कि अगर आप दवा पीते हैं तो आपके लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाती। वो दर हकीकत मुझे हर रोज याद दिलाते थे कि मैं गोलियां खाऊं। उन्होंने मुझे HIV और एड्स के बारे में अपने तजुर्बात बताए। मेरे लिए ये कोई परेशान कुन बात नहीं थी, क्योंकि ये जानकर कि वो दवाएं ले रहे हैं और अभी तक सेहतमंद हैं, मैं भी ये समझती थी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। मगोटसी अब एक नर्स बनना चाहती है और मबासा इस मरकज के बोर्ड की रुकन है, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो उसका आखिरी घर होगा। दोनों ये जानती हैं कि माँ से बच्चे को मुंतकिल होने वाले इस वायरस को अब रोका जा सकता है। मबासा कहती है कि उसकी ख्वाहिश है कि किसी दिन उसके भी बच्चे हों। तहम उसका कहना है कि उसे अपनी शदीद बीमारी ने जिस नफ्सियाती सदमे से दोचार किया है उसकी वजह से वो माँ बनने से बचना चाहती है, लेकिन उसे बच्चों से मोहब्बत है। उसका कहना है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो माजी में वापस जा सकती और अपने आप से बात कर सकती। मुझे 9 साल जैन पर फख्र है क्योंकि उसे ये कबूल करना था कि यही हकीकत है, और मेरा ख्याल है कि मैं ख्वाबों के साथ पैदा हुई थी। मेरे कुछ ख्वाब हैं और मैंने खुद को यकीन दिला दिया है कि HIV और एड्स मुझसे इन ख्वाबों को दूर नहीं कर सकते। इसकी बजाय वो उन बच्चों से जो यहाँ मुसलसल आते रहते हैं ये कहती हैं कि वो लंबी उम्र के साथ सेहतमंद जिंदगियां गुजारने की तवक्को रखें। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
पाकिस्तान में रवां साल अब तक सिर्फ जिला लाड़काना में HIV एड्स के 900 से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से बेशतर तादाद बच्चों की है। मर्ज का शिकार होने वाले बच्चों और इनके अहले खाना का कहना है कि इन्हें मर्ज की तशखीस के बाद कई बार इम्तियाजी रवैयों का सामना करना पड़ा। उधर सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि मुतासर अफराद के लिए दवाओं की फराहमी के साथ इनकी बहाली के लिए 1 अरब रुपए से जायद की रकम
مختص کی گئی ہے۔ اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی گلبہار شیخ اور اکرام فاطمہ کو رواں سال مئی میں معلوم ہوا کہ ان کی پھول جیسی 2.5 سالہ بیٹی ایچ آئی وی کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف ان کے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی بچی کے علاج کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وبا کی مانند پھیلے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے تعلقہ رتو ڈیرو میں واقع اسپتال میں اکتوبر میں ایچ آئی وی سینٹر کے قیام کے بعد اب گلبہار کی بیٹی جیسے سینکڑوں مریضوں کا علاج یہاں شروع ہو چکا ہے۔ گلبہار کی بیوی اکرام فاطمہ کے مطابق اس کی بیٹی کا علاج تو شروع ہو چکا لیکن ابھی اس کے علاج سے زیادہ ضروری معاشرے کی سوچ کا علاج کرنے کی ہے۔
میں تو اپنی بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور کبھی کسی پڑوس میں یا کوئی بھی شادی بیاہ میں جاتی ہوں نا تو یہ کہتے ہیں یہ ہے بیمار، تو میں کہتی ہوں آپ کو یہ لگتا ہے بیمار ہے؟ یہ تو بیمار نہیں ہے، ہماری سوچ بیمار ہے، یہ بیمار نہیں ہے۔
ایچ آئی وی کا شکار ہونے والے بیشتر افراد اور ان کے اہل خانہ میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے منفی معاشرتی رویوں کا تقریباً روزانہ ہی سامنا کرتے ہیں۔ تعلقہ رتو ڈیرو کے رہائشی شہزاد خان شر کا کہنا ہے کہ ان کے 4 سالہ بچے میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد کچھ لوگوں نے ان سے گاؤں چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا۔ شہزاد خان شر نے بتایا کہ جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کے 4 سالہ بچے کو ایچ آئی وی کی بیماری لاحق ہے تو گاؤں والے اس سے ملنے، بات کرنے، حتیٰ کہ ہاتھ ملانے سے بھی کترانے لگے۔
سارے گاؤں والے نفرت کرتے ہیں، تو بھائی اس کے گھر میں بیماریاں ہیں، خطرناک بیماری ہیں، وہ وچڑتے ہیں، دوسرے کو بھی ہاتھ ملانے سے وچڑتے ہیں، گڈ کھانے سے وچڑتے ہیں، وہ بہت نفرت کرتے ہیں۔
رتو ڈیرو سے تعلق رکھنے والی ایک اور خاتون جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اپنی بیٹی کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کا بھی سوچا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کے خون میں ایچ آئی وی کی تشخیص کے بعد ان کے دیگر بچوں کو اسکول میں بھی امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی شدید متاثر ہوئی۔
میں تو یہ گاؤں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، پہلے تو اس کے بہن بھائی کو اسکول میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، میں تو خودکشی کر رہی تھی، اس کو مارنے کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا خود کو بس مار ڈالوں، میرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے اپریل سے نومبر تک 37,000 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے، جن میں سے 895 افراد میں مرض کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر صحت عزرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایچ آئی وی کی وبا سے لڑنے کے لیے حکومت سندھ نے 1 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا ہے، جبکہ ہنگامی بنیادوں پر اسکریننگ کٹس اور بچوں کے لیے خصوصی ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حفاظتی انتظامات کے لیے عملے کی ٹریننگ اور طبی فضلے کی سائنسی بنیادوں پر تلفی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔
میں ہم نے ایک بڑی مہم چلائی ہے آئی پی سی کی، انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول کی، وہ نہ صرف ایچ آئی وی کے لیے بٹ ادر ڈیزیزز کے لیے بھی ہے۔ اس میں ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں آن ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل، دوسرا ٹیئر اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے پرسنل ہے ایچ آر جو ہے ہاسپٹلس کا کلینکس کا ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں آن انفیکشن پریونشن۔
لیکن اب بھی بہت سے لوگ صرف اس خوف سے خون کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے کہ اگر مرض کی تصدیق ہو گئی تو اس مرض کے ساتھ معاشرے میں ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ اس کا شکار لوگوں کو منفی معاشرتی رویوں سے بچانا اصل چیلنج ہے، جس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا تاکہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ محمد ثاقب، رتو ڈیرو، لاڑکانہ۔
پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے۔ مالی سال سن 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً 22 بلین ڈالر بھیجے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے، اور معاشی ماہرین کی توقع ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ترسیلات زر 23 ارب ڈالر کو چھو لیں گی، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ روپے کی قدر گرنے سے ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد۔
واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورینٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں۔
900 سے 1,000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی، تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا، کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا۔ ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے، ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی۔
زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ کا لاکھ روپے ایکسپینس ہے
तो अब वो आपका 1,20,000-30,000 रुपए एक्सपेंस हो जाएगा, तो उसको मीट करने के लिए आपको उतने ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे।
पाकिस्तानी मईशत चूंकि एक दरामदी मईशत है, तो जब भी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम होती है, इसका नतीजा अक्सर मुल्क में महंगाई में इजाफे की सूरत में निकलता है। अमरीका में पाकिस्तान से अपने कारोबार के लिए माल मंगवाने वाले भी पाकिस्तान में होने वाली महंगाई से परेशान होते हैं। वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड का ब्रुकफील्ड शॉपिंग प्लाजा अपने पाकिस्तानी बिजनेसेस के बायस मिनी पाकिस्तान कहलाने लगा है। एजाज मालिक पाकिस्तान से कपड़े मंगवा कर यहाँ बेचते हैं।
तो यहाँ जो खरीदार है वो हमें क्लेम करता है कि डॉलर इतना हो गया, आपके बाल तो सस्ता होना चाहिए।
तो ये ख्याल तो गलत साबित हो गया कि पाकिस्तान में जिन घरों में हर माह अमरीकी डॉलर्स पहुँचते हैं उनको दूसरे घरानों की नस्बत महंगाई के चैलेंजेस कम दरपेश हैं। दूसरी जानब यहाँ अमरीका में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में इस साल अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1% कमी हुई। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
बढ़ती महंगाई का असर यौमिया उजरत पर काम करने वालों से लेकर लाखों की तनख्वाह लेने वालों तक हो रहा है। हमारी साथी सिद्रा डार ने कराची में कुछ माओं से बात की जो कहती हैं कि घर का बजट चलाना इंतहाई परेशानी का बाइस बनता जा रहा है।
कराची की रिहायशी सीमा कई बरसों से दो कमरों के इस घर में रह रही हैं। सीमा बेवा हैं और अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए सिलाई का काम करती हैं। जिंदगी आसान तो कभी नहीं थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के सबब मजीद मुश्किल होती जा रही है।
फ्रूट के पास से खड़े होकर आ जाते हैं क्योंकि कोई फ्रूट हम खरीद नहीं सकते क्योंकि इतना महंगा फ्रूट है। गोश्त इतना महंगा हो गया, एक पाव लेते थे, पाव में से दो से करके पकाते हैं, अब उसको भी कहाँ कहाँ तक कम करेगा इंसान। जब मेरे बच्चे छोटे थे थोड़े, अब थोड़े बड़े हो गए, आपको यकीन नहीं आएगा, पाव और आधा किलो लेकर आते हैं। पाव में पकती है सब्जी, पहले किलो में पकती थी सब्जी।
बढ़ती महंगाई के इस दौर में घर का बजट चलाना कोई आसान काम नहीं। रोज बरोज बढ़ती अशिया खुदनोश की कीमतों से गरीब घरानों के लिए जहां मुश्किल में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस महंगाई से मुतवस्सित तबका भी मुतासर हुए बिना नहीं रह सका। बिनिश एक वर्किंग वुमन है, फैमिली मुख्तसर है और दोनों मियां बीवी कमाने वाले, इसके बावजूद महंगाई से इनका बजट भी मुतासर हुआ है।
पहले मैं सिर्फ लिख रही होती थी, अब मुझे माइनस प्लस करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर मैं ये चीज़ लूंगी, अगर मैंने शैम्पू ले लिया तो कंडीशनर नहीं लूँ, पाउडर ले लिया तो लोशन नहीं लूँ, और सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अभी का तो आ गया, अब आगे का क्या करूंगी।
रुपए की कदर गिरने से अशिया की कीमतों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन खरीदारों की आमदन नहीं बढ़ रही।
धागा 10 रुपए की गिट्टी हो गई, लेकिन हमारी सिलाई पे कोई पैसा नहीं बढ़ता, मेहनत पे हमारी कोई पैसा नहीं बढ़ता। ये हमारा हुक्मरान कैसा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इससे कोई राहत नहीं मिली।
4 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस मनफी से मुस्बत हुआ है। इससे मुल्क का बजट चलाने वालों की तंगी तो शायद कुछ कम हो सके, लेकिन माहिरीन इक्तिसादियात कहते हैं कि घर का बजट बनाने वालों की मुश्किल तभी दूर होगी जब रोजगार के मौकों और पैदावार में इजाफा होगा।
ये बैलेंस जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इम्पोर्ट डिक्रीज करने की वजह से हुआ। अगर ये एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करते तो इसका कुछ असर इस पे आता, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंपोर्ट को डिक्रीज करके जो है वो इन्फ्लेशन में कुछ असर आएगा।
माए कहती हैं कि घर का बजट चलाने के लिए वो अपनी ख्वाहिशात को तो मार सकती हैं, मगर बच्चों की ख्वाहिशों का क्या करें।
अक्सर ये कहती है पिज्जा खाना है, अब पिज्जा का ये है कि हम पहले तो हम कभी भी ऑर्डर कर लेते थे, अब हम वीकेंड का वेट करते हैं।
महंगाई बढ़ने के साथ साथ घर का बजट चलाने वाली खवातीन की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और इन्हें इंतजार है कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में इनका बोझ कब कम होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
तकरीबन 10 साल कबल जब अमरीका में मआशी बहरान आया तो इससे कम आमदन वाले इलाके बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, जहाँ माली मुश्किलात के बायस लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि वो किस्तें अदा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे शिकस्ताहाल मोहल्लों में बहाली की कोशिशें आज भी जारी हैं। अमरीकी शहर शिकागो में गुर्बत और जराइम से मुतासरा एक इलाके में नई जान डाल रहा है एक सजा याफ्ता कातिल। इस बारे में सबा शाह खान की रिपोर्ट।
एक साबिका गैंग मेंबर इस वक्त अपनी जिंदगी के साथ शिकागो शहर की कम्युनिटीज की तामीर नौ का काम भी कर रहा है।
बहुत अर्सा पहले जब मैं शायद 16 साल का था तो वो मुझे स्लिक के नाम से पुकारते थे क्योंकि मुझे बहुत से मसलों से निकलना था।
16 साल की उम्र में स्लिक ने मंशियात से मुतालिक एक जुर्म के दौरान एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस जुर्म में उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे।
लोग मेरी इज्जत करते थे क्योंकि मैंने वहाँ किसी की बेइज्जती नहीं की, मैंने वहाँ कायदे के मुताबिक वक्त गुजारा और वहाँ से निकल आया।
अब स्लिक हसन स्मिथ बन चुके हैं एक 60 साल तामीराती कॉन्ट्रैक्टर। वो और उनकी बीवी शिकागो लॉन नामी इलाके में रहते हैं जहां उन्होंने 2019 में एक घर खरीद कर इसकी मरम्मत की। سن 2008 کا مورگیج یا گھروں کی قرقیوں کا بحران خاص طور سے اس جیسے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا. سینکڑوں قرقیاں ہوئیں اور سینکڑوں گھر خالی چھوڑ دیے گئے. حسن سمیت اب اپنا وقت حال ہی میں جیل سے رہا ہونے والے افراد کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں.
میں صرف ایک عام انسان ہوں جو صحیح لوگوں کے لیے صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی کی مدد کرنے کی کوشش, کسی کی مدد کے ذریعے معاشرے کا احسان لوٹانے کی کوشش. مجھے اپنے سفر میں بہت مدد ملی تو ویسا ہی کرنا میرے لیے درست ہے.
مقامی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر وہ تبدیلی کی تعمیر کر رہے ہیں. سن 2013 سے یہاں کی مقامی تنظیموں نے خالی گھروں کی بحالی کے لیے گرانٹس اور گورنمنٹ فنڈنگز کی مد میں لاکھوں ڈالرز اکٹھے کیے ہیں.
جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی صورتحال میں بہتری لاتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے نا امیدی سے پر ہوتی. شکاگو کا ایک اور علاقہ جو ہو سکتا ہے کہ مکمل لاوارث چھوڑ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا.
شکاگو لان کے علاقے کی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2008 سے اب تک تشدد اور دوسرے جرائم میں 45% کمی ہوئی ہے. ارشد بسادی کے ساتھ سفاشا خان, وائس آف امریکہ.
تو جناب آئیے ملتے ہیں امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی سے جو اپنے ریستوران کے ذریعے روزانہ نادار افراد کو مفت کھانا کھلاتا ہے. واشنگٹن میں ایک ریسٹورینٹ کے مالک قاضی منان کہتے ہیں کہ وہ 6 سالوں میں تقریباً 80,000 بار مفت کھانا کھلا چکے ہیں, مگر ان کا کاروبار گھاٹے میں نہیں جا رہا. ان کی کہانی سوشل میڈیا پر کروڑوں بار دیکھی جا چکی ہے. تفصیلات اسد اللہ خالد کی زبانی.
وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی دور اس عام سے نظر آنے والے ریسٹورینٹ میں ہر روز کچھ غیر معمولی ہوتا ہے. پاکستانی تارک وطن قاضی منان ہر ضرورت مند کو مفت کھانا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا ان کا طریقہ ہے.
میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے خوش ہے, کیونکہ میں یہ پورے خلوص دل اور نیک نیتی سے کرتا ہوں بغیر کسی منافع کے اور کسی بھی پہچان کے, تاکہ یہ لوگ بہتر محسوس کر سکیں. میں صرف خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں.
منان اس لیے بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود پاکستان میں غربت اور بھوک کے ساتھ پلے بڑھے.
جب آپ غریب ہوتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں, تو پھر جب وہ آپ کو ملتی ہیں تو آپ ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں.
منان کے ریسٹورینٹ سکینہ حلال گرل کا نام ان کی والدہ کے نام پر ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سب کے ساتھ ایک خاندان کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے. مشیل اور لزور پچھلے 8 سال سے یہاں روزانہ کھانا کھانے آتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے. یہ خوبصورت آدمی اور بہت مددگار ہے. میں کھانے کے تلاش میں تھا اور میرے پیٹ سے بھوک کی وجہ سے آوازیں آ رہی تھیں. میں اسی نعمت کی تلاش میں تھا کہ یہ نمودار ہوا, اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور مجھے اپنے ریسٹورینٹ میں کھانے پہ بلایا. میں بہت خوش ہوا, میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں تب سے یہاں آ رہا ہوں.
ایک ابھی یہاں روز آتے ہیں.
یہ کھانے سے زیادہ کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے اتنا کھانا دے دیا جاتا ہے جو سارے دن کے لیے کافی ہو. کھانا بہت اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں. مجھے یہاں کام کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
منان کا اندازہ ہے کہ 2013 میں ریسٹورینٹ کھولنے کے بعد سے اب تک انہوں نے 80,000 سے زائد بار مفت کھانا کھلایا ہے, لیکن ان کا کاروبار پیسے دے کر کھانا کھلانے والوں کے سہارے چلتا ہے. ان میں سے بہت سے گاہک مفت کھانا مہیا کرنے کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں. جریلن نیتھی ایونز ریاست مینیسوٹا سے پہلی بار یہاں آئی ہیں.
یہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کا حصہ بننے کی بات ہے. میں اور میرا بیٹا اس عظیم مقصد کا چھوٹا سا حصہ بننے کے لیے آج یہاں کھانا کھانے آئے ہیں.
دوسروں کی خوشحالی میں میرے لیے بہت خوشی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس رنگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب انسان ہیں. میں انسانیت پر توجہ دے رہا ہوں. میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں. یہی میرا مشن ہے.
جولی تابو کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
امریکی ریاست کیرولائنا میں 3 دہائی قبل ایک بھیانک طوفان آیا جس نے ریاست کے خوبصورت شہر چارلسٹن میں کئی تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا. تاہم ہنر مند کاریگروں کی کمی کی وجہ سے بحالی کے کام میں برسوں لگ گئے. آج وہاں کے ایک کالج میں نوجوان روایتی تعمیرات سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے ملازمت حاصل کرنا یقینی بنا رہے ہیں. اس بارے میں سادیا زیب رانجھا کی رپورٹ.
ایلیکس فیشر لوہے کے دروازے کے ہینڈل کی رگڑائی کر رہے ہیں اور جرمائی پرائس اپنے دروازے کی دھات نرم کرنے کے لیے آگ کا استعمال کر رہے ہیں.
जबकि स्टीवन फांसाली लकड़ी से काम करने को तरजीह देते हैं, लेकिन ये सब जनूबी कैरोलिना के स्पेशल स्कूल में अमली तरबियत का मौका मिलने पर खुश हैं।
मैंने टीवी पर यह स्कूल देखा और सोचा कि काश मुझे 10 साल पहले इसका पता चल जाता, लेकिन देर तो अभी नहीं हुई थी और यूं मैं यहाँ चला आया।
द अमेरिकन कॉलेज ऑफ आर्ट नामी ये स्कूल तारीखी अमरीकी शहर चार्ल्सटन में वाकई है और यहाँ रिवायती यूरोपियन कारीगरी की अमली तरबियत दी जाती है। इसे सन 1989 में आने वाले ह्योगो तूफान के बाद बनाया गया, जिसमें इस साहिली शहर में मौजूद मुतादित तारीखी इमारत तबाह हो गई थी, जिनकी बहाली के लिए माहिर कारीगरों की जरूरत महसूस हुई, जो कि तादाद में बहुत ही कम थे। और यूं रवायती फन तामीर की 4 साल डिग्री के साथ अपनी तर्ज का ये वाहिद स्कूल वजूद में आया।
ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ कदीम और जदीद फन का इम्तिजाज भी देखने में आता है। यहाँ हम 6 मुख्तलिफ शोबों की महारतें सिखाते हैं और जब तालिब इल्म फारिग व तहसील हो जाते हैं तो वो फन के साथ साथ बेहतरीन तामीराती महारतों से आगाह होते हैं और ये भी जानते हैं कि इमारतों को महफूज कैसे रखा जाता है।
ये तालबिल स्कूल से बाहर कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं। एक रिहायशी इलाके में इस सहन में ये तालबिल कुदरती अशिया के इस्तेमाल से बच्चों के लिए एक प्ले हाउस बना रहे हैं। सदर ब्रॉड वाटर का कहना है कि कम्युनिटी का एहसास इस कॉलेज के लिए अहमियत का हामिल है।
हम कई जगहों पर काम करते हैं और बहुत से लोगों को मुतासिर करते हैं। ऐसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो इस शहर और रियासत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तलबा को अपने काम पर फख्र है और इसीलिए वो यहाँ आते हैं।
सिमियन वॉरेन 18 साल से यहाँ तालीम दे रहे हैं।
आप 250 साल पुरानी यादगार पर काम कर रहे हैं और इसकी कदर कीमत आपको एहसास दिलाती है कि गलती की गुंजाइश नहीं है और ये एहसास कि आपका काम बरसों जिंदा रहेगा बहुत अहमियत का हामिल है।
शायद यही वजह है कि तालीम के दौरान ही कई तालबिलों को नौकरियों की पेशकश हो चुकी है। ली यार्ब्रो इस तारीखी कब्रिस्तान में खस्ता कतबों को ठीक करने में लगी है।
मुझे गुज़िश्ता हफ्ते नौकरी की पेशकश हो चुकी है और उसका कहना था कि अगर कोई और पेशकश है तो बताना, क्योंकि मेरी ऑफर भी मौजूद है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसके बाद बहुत मौके हैं आपके लिए।
ह्योगो तूफान के 30 बरस बाद चार्ल्सटन फिर से फल फूल रहा है, लेकिन दोबारा किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल में दस्तकारों की ये कम्युनिटी पूरी तरह तैयार है। जूली टैबो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
टेक्नोलॉजी की दुनिया मादनियात के बगैर नहीं चल सकती। रेयर अर्थ कहलाने वाली मादनी धातें हमारे मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल होती हैं। इन कीमती धातों की बैन अल-अक़वामी तिजारत अमरीका और चीन की तिजारती जंग से खतरे में पड़ सकती है। तहकीक से पता चला है कि जमीन में मौजूद कानों से निकलने वाला आलूदा पानी भी इन कीमती धातों का एक गैर मुतवक्के जरिया हो सकता है। इस बारे में तफसीलात इरम अबासी की जबानी।
वेस्ट वर्जीनिया के तकरीबन 4000 किलोमीटर धारे आलूदगी से जर्द हैं। इसे एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं।
आसपास की तमाम रेत नारंगी हो गई है।
इनका कहना है कि इस इलाके में कोयले की पुरानी कानों से पानी बहने से नदियों का रंग बदला है। ये सिरके की तरह तेजाबियत का हामिल है और इसे मछली और कीड़े मकौड़े मर जाते हैं।
100% फेटल।
100% मोहलक, ये बहुत ही बुरा है।
it's bad.
ज़िकेविश 30 साल से तेजाबी नदियों की सफाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि इसके हल से एक गैर मुतवक्के फायदा भी मिल सकता है।
जब आप कानों से आने वाली इस आलूदगी को साफ करते हैं तो इस कीमियाई अमल के दौरान धातें पानी से अलग हो जाती हैं। इससे कीचड़ सा बन जाता है जिसे स्लज कहा जाता है। पता ये चला है कि इसमें कीमती धातें भी मौजूद होती हैं।
जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फोन्स इन्हीं कीमती मादनियात के सहारे चल रहे हैं, जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है।
अगर आपके सेल फोन में रवायती लोहे का मकनातीस हो तो आपका सेल फोन ईंट की तरह वजनी होगा। इन मादनियात से आप चीज को छोटा बना सकते हैं।
लड़ाका तैयारे, नाइट विजन गियर और दीगर फौजी हार्डवेयर रेयर अर्थ मंजिल के ज़रात पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अमेरिका में इन कीमती धातों की ज्यादातर सप्लाई चीन से आती है और जब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंग जारी है तो मादनियात की सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। इनको हासिल करने के लिए बहुत बड़ी मकदार में पत्थरों को पीसना पड़ता है।
بنیادی طور پر قدرت آپ کے وہ مفت کام کر رہی ہے جس میں آپ کا بہت وقت اور پیسہ لگتا ہے.
زکیویچ ان کے ساتھیوں نے زمین کے نایاب عناصر کو آلودہ ندیوں سے پاک کرنے کا ایک طریقہ بنایا ہے.
یہ مسلسل ان نایاب ذرات کو علیحدہ کرتا ہے اور بیکار مواد پیچھے چھوڑ دیتا ہے.
محکمہ توانائی نے ان کی لیب کو ایسڈ مائن ڈرینیج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے $50,00,000 دیے ہیں. سٹیو بیراگونا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
پاکستان میں لاکھوں گھروں کا خرچ بیرون ملک محنت کرنے والے اہل خانہ کے بھیجے گئے پیسوں سے چلتا ہے. مالی سال سن 2019 کے اختتام پر بیرون ملک سے پاکستانیوں نے تقریباً $22 بلین بھیجے، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے. اور معاشی ماہرین کی توقع ہے کہ مالی سال 2020 کے دوران ترسیلات زر $23 ارب کو چھو لیں گی، جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا. روپے کی قدر گرنے سے ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر مہنگائی بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد.
واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ایک ریسٹورینٹ چلانے والے ممتاز بٹ ہر ماہ اپنے خاندان کو کراچی پیسے بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کو امریکہ میں بھی محسوس کرتے ہیں.
900 سے 1,000 کے قریب بھجواتے ہیں منتھلی، تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا، کہ جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ بھی بہت ڈبل ہو گئے ہیں.
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صارفین کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں ستمبر میں اس سال کا اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہوا. ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں 11.4% کا اضافہ ہوا. ادھر پاکستان میں جن خاندانوں کا انحصار بیرون ممالک سے آنے والے پیسوں پر ہے، ان کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے اب انہیں زیادہ رقم کی ضرورت پڑے گی.
زیادہ ڈالر بھیجنے پڑیں گے، کیونکہ جب آپ کا 100,000 روپے ایکسپینس ہے تو اب وہ آپ کا 120,000-130,000 روپے ایکسپینس ہو جائے گا، تو اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے.
پاکستانی معیشت چونکہ ایک درآمدی معیشت ہے، تو جب بھی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اکثر ملک میں مہنگائی میں اضافے کی صورت میں نکلتا ہے. امریکہ میں پاکستان سے اپنے کاروبار کے لیے مال منگوانے والے بھی پاکستان میں ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہوتے ہیں. ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ کا بروک فیلڈ شاپنگ پلازا اپنے پاکستانی بزنسز کے باعث منی پاکستان کہلانے لگا ہے. اعجاز مالک پاکستان سے کپڑے منگوا کر یہاں بیچتے ہیں.
تو یہاں جو خریدار وہ ہمیں کمپلین کرتا ہے کہ ڈالر اتنا ہو گیا، آپ کے بال تو سستا ہونا چاہیے.
تو یہ خیال تو غلط ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں جن گھروں میں ہر ماہ امریکی ڈالرز پہنچتے ہیں ان کو دوسرے گھرانوں کی نسبت مہنگائی کے چیلنجز کم درپیش ہیں. دوسری جانب یہاں امریکہ میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں اس سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح میں 1% کمی ہوئی. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بڑھتی مہنگائی کا اثر یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں سے لے کر لاکھوں کی تنخواہ لینے والوں تک ہو رہا ہے. ہماری ساتھی سدرا ڈار نے کراچی میں کچھ ماؤں سے بات کی جو کہتی ہیں کہ گھر کا بجٹ چلانا انتہائی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے.
کراچی کی رہائشی سیما کئی برسوں سے 2 کمروں کے اس گھر میں رہ رہی ہیں. سیما بیوہ ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلائی کا کام کرتی ہیں. زندگی آسان تو کبھی نہیں تھی، لیکن بڑھتی مہنگائی کے سبب مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے.
فروٹ کے پاس سے کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی فروٹ ہم خرید نہیں سکتے، کیونکہ اتنا مہنگا فروٹ ہے. گوشت اتنا مہنگا ہو گیا، ایک پاؤ لیتے تھے، پاؤں میں سے 2 حصے کر کے پکاتے ہیں، اب اس کو بھی کہاں تک کم کرے گا انسان. جب میرے بچے چھوٹے تھے تھوڑے، اب تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاؤ اور آدھا کلو لے کر آتے ہیں. پاؤ میں پکتی ہے سبزی، پہلے کلو میں پکتی تھی سبزی.
بڑھتی مہنگائی کے اس دور میں گھر کا بجٹ چلانا کوئی آسان کام نہیں. روز بروز بڑھتی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں سے غریب گھرانوں کے لیے جہاں مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب اس مہنگائی سے متوسط طبقہ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا.
بینش ایک ورکنگ ویمن ہے، فیملی مختصر ہے اور دونوں میاں بیوی کمانے والے، اس کے باوجود مہنگائی سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوا ہے.
پہلے میں صرف لکھ رہی ہوتی تھی، اب مجھے مائنس پلس کرنا پڑتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں یہ چیز لوں گی، اگر میں نے شیمپو لے لیا تو کنڈیشنر نہیں لوں، پاؤڈر لے لیا تو لوشن نہیں لوں، اور سب چیزیں بہت ضروری ہیں. جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی کا تو آ گیا، اب آگے کا کیا کروں گی.
روپے کی قدر گرنے سے اشیاء کی قیمتوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن خریداروں کی آمدن نہیں بڑھ رہی.
دھاگا 10 روپے کی گٹی ہو گئی، لیکن ہماری سلائی پہ کوئی پیسہ نہیں بڑھتا، محنت پہ ہماری کوئی پیسہ نہیں بڑھتا. یہ ہمارا حکمران کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں ملی.
4 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس منفی سے مثبت ہوا ہے. اس سے ملک کا بجٹ چلانے والوں کی تنگی تو شاید کچھ کم ہو سکے، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنانے والوں کی مشکل تبھی دور ہوگی جب روزگار کے مواقع اور پیداوار میں اضافہ ہوگا.
یہ بیلنس جو ہے वो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की वजह से नहीं हुआ बल्कि इम्पोर्ट डिक्रीज करने की वजह से हुआ। अगर ये एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करते तो इसका कुछ असर इस पे आता, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंपोर्ट को डिक्रीज करके जो है वो इन्फ्लेशन में कुछ असर आएगा।
माए कहती हैं कि घर का बजट चलाने के लिए वो अपनी ख्वाहिशात को तो मार सकती हैं, मगर बच्चों की ख्वाहिशों का क्या करें।
अक्सर ये कहती है पिज्जा खाना है। अब पिज्जा का ये है कि हम पहले तो हम कभी भी ऑर्डर कर लेते थे, अब हम वीकेंड का वेट करते हैं।
महंगाई बढ़ने के साथ साथ घर का बजट चलाने वाली खवातीन की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और इन्हें इंतजार है कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में इनका बोझ कब कम होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अंजुम हैरियट गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।